بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگشتری بنوائی تھی اور اس سے مہر لگاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ جب بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجنا چاہ رہے تھے تو آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ بادشاہ کسی خط کو قبول نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ ہو, تو پھر آپ نے مہر بنوائی اور وہ انگوٹی کے نگینے کے طور پر بنائی گئی تھی اور اس کو آپ پہن کے پھر اس سے مہر لگاتے تھے, روشنائی اس کو لگا کے, اور انتظام اور دوام کے ساتھ پہنتے نہ تھے, یعنی مستقل وہ انگوٹی پہنے ہوئے رہتے ہوں ایسا نہیں ہوتا تھا. جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے اور حضرت انس نے کہا ہے کہ اس کا نگین حبشے کا تھا. شروع بخاری میں مذکور ہے کہ ملک حبشہ کا ایک پتھر تھا یا اس کا رنگ حبشیوں کا سا یعنی سیاہ تھا, اور وہ مہر یمانی یا عقیق کا تھا اور ان سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی انگشتری چاندی کی تھی اور اس کا نگ اسی کا تھا. میرے نزدیک نگین سے خانہ نگین مراد ہے, یعنی نگینہ رکھنے کا حلقہ, اور کوئی چیز سونے وغیرہ کی نہ تھی, یعنی اس میں نک کے اندر کوئی چیز حلقہ یا پورا رنگ یا پورا اس کی مہور یا جو بھی ہے اس میں کوئی چیز سونا شامل نہیں تھا. اور انہی سے ایک روایت میں ہے کہ گویا اس کی سفیدی اور چمک آپ کے ہاتھ میں اس وقت میری نظر میں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان روایت کا اختلاف اعتبار اختلاف حالات کے ہے, خوب بصیرت حاصل کر لو اور اختلاف کو چھوڑو. ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ آپ نے بنوائی ہوں, یہ بھی ہے کہ پہلے آپ نے بنوائی تھی پھر اس کے بعد آپ نے اس کو نکلوا دیا, سونے کی بھی بنوائی تھی شروع میں لیکن سونے کی حرمت آ گئی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا, اور پھر اس کے بعد میں پتھر کی بھی بنوائی تھی لیکن وہ پتھر ایسا تھا کہ اسی کا نگ اسی کا تھا, نگ کے اوپر نگ پتھر کے اوپر نقش تھا, کندھا تھا کھدا ہوا تھا, اور حلقہ جو تھا وہ چاندی کا تھا, وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال ہیں اس میں. اسی کو فرما رہے ہیں کہ حالات کے روایت کا اختلاف حالات کے اختلاف کے ساتھ ہے, خوب بصیرت حاصل کر لو اور اختلاف کو چھوڑو. اور اس انگشتری پر, اس انگوٹی کے اوپر یہ منقوش تھا محمد الرسول اللہ, اس طرح سے کہ محمد ایک سطر اور رسول ایک سطر اور اللہ ایک سطر, تین سطریں تھیں. روایت کیا ہے اس کو, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب آپ استنجا وغیرہ کے لیے جاتے تو وہ انگشتری نکال دیتے اگر وہ پہنے بھی ہوتے تو, اور جب اس کو پہنتے تو داہنے ہاتھ میں پہنتے. امام بخاری نے اپنے صحیح میں اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالب سے نقل کیا ہے, اور انس اور حضرت جابر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آپ داہنے ہاتھ میں انگشتری پہنتے تھے, اور آپ کی تلوار قبیلے بنی حنیفہ کی ساخت کی تھی, اور اس کی موٹ کی گنڈی یعنی تلوار پکڑنے میں جس جگہ پر ہاتھ رہتا ہے اس کے سرے پر جو روک ہوتی ہے وہ چاندی کی تھی, کیونکہ وہ ہاتھ سے جدا رہتی ہے اس لیے چاندی کی درست ہے. اور جنگ احد میں آپ دو زرہیں اور فتح مکہ کے روز آپ خود پہنے ہوئے تھے. خود کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو اور زرہ کہتے ہیں لوہے کے کرتے کو, اور جب آپ جب عمامہ باندھتے تو اس کو دونوں شانوں کے درمیان میں چھوڑ لیتے تھے, اس کا جو شملہ ہوتا تھا وہ آپ دونوں مونڈوں کے درمیان میں پیچھے چھوڑتے. اور کتب سیر میں بروایت صحیح ثابت ہے کہ آپ کبھی شملہ دونوں شانوں کے درمیان چھوڑتے تھے اور کبھی بے شملہ امامہ باندھتے تھے. اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ کبھی کلاہ بدوں امامے کے اور کبھی امامہ بدوں کلاہ کے پہن لیتے تھے. کلاہ مانے ٹوپی بغیر امامے کے اور کبھی امامہ بغیر ٹوپی کے پہن لیتے تھے. اور آپ کے پاس ایک سیاہ امامہ تھا اور آپ نصف ساخت تک لنگی باندھتے تھے, آپ کی تہبند جو ہوتی تھی وہ آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی, اور اجازت اس سے نیچے بھی دی ہے مگر یہ فرما دیا ہے کہ ازار کا ٹخنوں میں کچھ حصہ نہیں, یعنی ٹخنے سے نہ لگنا چاہیے. اور آپ جب بیٹھتے تو زانوں کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا لیتے, اور آپ مسجد میں ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ کر چت لیٹے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو بائیں کروٹ پر ایک تکیے کا سہارا لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, بائیں کروٹ میں تکیے کا سہارا لگا کے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ پر ایک کپڑا قطری تھا کہ اس کو بغل کے نیچے سے نکال کر کندھے پر ڈال رکھا تھا اور لوگوں کو اسی طرح نماز پڑھائی. قطر ایک قریہ ہے بحرین کے علاقے میں, وہاں سے چادریں آتی تھی, کپڑا ان کا موٹا ہوتا ہے. اور انہی سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے, کھانا کھانے تین انگلیوں سے کھاتے تھے آپ, اور کھانے پر اس میں ان تینوں انگلیوں کو اچھی طریقے سے صاف کر لیتے تھے, اس پہ جو کچھ بھی کھانا سالن لگا ہوا ہوتا. ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو تکیہ لگا کر نہیں کھاتا, اور آپ تینوں انگلیوں سے کھاتے تھے, آپ تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور ان کو کھانے کے بعد چاٹ لیتے تھے, صاف کر لیتے تھے. اور اکثر آپ کی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی, اور آپ نے چوکی پر کبھی کھانا نہیں کھایا, میز پر کھانا اتفاقا نہیں کھایا, ایسا نہیں ہوا, بلکہ جان بوجھ کر ترک کیا, ایسا ہوا ہے. تو دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں, موقع نہیں ملا ایسا نہیں, اس وجہ سے آپ نے نہیں کھایا, ویسا نہیں ہے, بلکہ یہ کہ قصدن آپ نے ترک فرمایا. چونکہ چائنیز کی تہذیب جو ہے یہ اس کے اثرات عربوں پہ آئے تھے, مطلب عربوں میں چائنا سے سامان آتا تھا, مال تجارت آتا تھا, تو ان لوگوں کے اور یہاں سے عربوں کے قافلے وہاں جاتے تھے, ایسے ایران وغیرہ بھی جاتے آتے تھے, تو ان لوگوں کے کھانے کے طور طریق وغیرہ عربوں میں جانے پہچانے جاتے تھے, اور بعض لوگ ایسا کھایا کرتے تھے. تو آپ نے قصدن اس کو ترک فرمایا کہ یہ متکبروں کا اور جو ہے گنہگاروں کا اور مشرکوں کا طریقہ ہے, یہ آپ نے کہہ کر اس کو چھوڑا. اس لیے حتی الامکان میز پر کھانے سے گریز کرنا چاہیے. مجبوری ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے, نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو الگ بات ہے, عذر کی حالت میں, بغیر عذر کے میز پر کھانا بہت ہی خراب بات ہے, عیب کی بات ہے. اور آپ نے کبھی تشتری میں نہیں کھایا بلکہ دسترخوان پر کھاتے تھے, اور کبھی آپ کے لیے چپاتی نہیں پکائی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سرکے کو اور روغن زیتون کو اور شیریں چیز کو اور شہد کو اور کدو کو پسند کرتے تھے. میٹھا آپ کو پسند تھا, سے یہ مراد ہے, کھانے کے ساتھ میٹھا ہوتا تھا, ایسی یہ مراد نہیں ہے کہ کھانے کے ساتھ آپ کے ساتھ میٹھا ہوتا تھا, میٹھی چیز آپ کو ویسے پسند تھی, اسی وجہ سے شہد بھی اور ترکاری میں کدو آپ کو بہت مرغوب تھا, اور سرکہ اور زیتون آپ سالن کی جگہ پر استعمال فرماتے تھے اکثر. اور آپ نے مرغ کا اور سرخاب کا اور بکری کا اور اونٹ کا اور گائے کا گوشت کھایا ہے, اور آپ سرید کو یعنی شوربے میں توڑی ہوئی روٹی کو پسند کرتے تھے, اور آپ فلفل اور مصالح بھی کھاتے تھے, فلفل مرچ, کالی مرچ, اور آپ نے خرمہ نیم پختہ تازہ اور خرمہ خشک اور چقندر اور حیث یعنی کھجور اور گھی اور پنیر کا مالیدہ یہ کھایا ہے. خشک کھجوریں کھائی ہیں, پختہ کھجور کھائے ہیں, تازہ کھجور کھائے ہیں, چقندر کھائے ہیں اور حیث کھائی ہے. اور آپ کو کھرچن خوش معلوم ہوتی تھی, کھرچن آپ شوق سے کھاتے تھے, سالن پکنے کے بعد, کھانا پکنے کے بعد میں نیچے جو برتن کچھ لگ جاتا ہے وہ آپ شوق سے کھا لیتے تھے. اور آپ نے فرمایا ہے کہ برکت طعام کی اس میں ہے, اور آپ نے فرمایا ہے کہ برکت طعام کی اس میں ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد بھی دھوئے, کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانے کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے. اور آپ ککڑی خرما کے ساتھ یعنی کھجور کے ساتھ کھاتے تھے, جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے روایت کیا ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آپ تربوز خرما یعنی کھجور کے ساتھ میں کھاتے تھے, اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اس کی گرمی کا اس کی سردی سے تدارک ہو جاتا ہے, تربوز میں اور ککڑی میں سردی ہوتی ہے, ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ ہربل کے اصولوں کے اعتبار سے, یونانی طریقے علاج کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں سردی گرمی کے اثرات ہوتے ہیں. اور پانی آپ کو وہ پسند تھا جو شیریں ہو, سرد ہو, ٹھنڈا ہو, میٹھا اور ٹھنڈا پانی پسند تھا آپ کو. اور آپ خرمہ تر کر کے اس کا زلال اور دودھ اور پانی سب ایک ہی پیالے میں پیا کرتے تھے, جو لکڑی کا موٹا سا بنا ہوا تھا اور اس میں لوہے کے پترے لگے ہوئے تھے. لکڑی کا پیالہ تھا آپ کے پاس اور اس کے اطراف میں لوہے کی پٹیاں لگی ہوئی تھیں. اسی میں آپ پانی بھی پی لیتے تھے, دودھ بھی پی لیتے تھے اور کھجوروں کا زلال بھی پی لیتے تھے. جس میں پانی میں جو ہے نا کھجور اگر چھوڑ دیں یا پانی میں املی چھوڑ دیں یا پانی میں کوئی بھی چیز چھوڑ دیں تو اس پانی میں جو اس کا اثر آتا ہے اس کو اس کا زلال کہتے ہیں, آب زلال کہتے ہیں اس کو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دودھ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دے سکے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر نوش فرمایا ہے, پیا ہے. اور عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے, انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے اور بیٹھے دونوں طرح پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب آپ پانی پیتے تھے تو درمیان میں دو بار سانس لیتے تھے, تو اس طرح تین سانسوں میں ہو گیا نا. کھڑے ہو کر پینے کو پھر بعد میں آپ نے منع فرمایا ہے, ضرورتاً اور اتفاقاً کھڑے ہو کر پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, عادت نہیں ڈالنی چاہیے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے میں بیٹھ کر پینے کی تاکید فرمائی ہے. بعض روایتوں سے یہ بھی آتا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پیا ہے تو قے کر دے. تو اور آپ نے خود بھی کبھی کھڑے ہو کر بھی پیا ہے تو معلوم ہوا کہ ناجائز نہیں ہے, آداب کے خلاف ہے, عادت نہ ڈالے آدمی. کبھی اتفاقاً اگر پی لیا ہے کھڑے ہو کر تو حرج نہیں. امام بخاری نے اسی روایت میں اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ یا تین بار سانس لیتے تھے, دو بار لیتے تھے یا تین بار لیتے تھے. اور جب آپ اپنی خوابگاہ پر جاتے یعنی بستر پر لیٹتے تو اپنا داہنا ہاتھ اپنے داہنے رخسار کے نیچے رکھتے, مطلب اس کا یہ ہوا کہ کروٹ لیٹتے آپ سیدھی طرف اور داہنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے رکھتے, روایت کیا اس کو برائے ابن عازب نے. اور جب آپ سوتے تو آواز سے سوتے, یعنی تھوڑا سا آپ کی سونے میں آواز آتی تھی, خراٹا جس کو کہتے ہیں, ہلکا سا جو ہے نا, اس میں بہت بڑے خراٹے نہیں ہوتے تھے لیکن ہلکے سے ہوتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا اور اس کے اندر پوست خرما بھرا ہوا تھا, کھجور کی چھال جو ہوتی ہے وہ بھری ہوئی تھی. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ آپ کا بستر ایک کمبل تھا, ہم اس کو دوہرا کر دیا کرتے اور آپ اس پر سویا کرتے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ مریضوں کی عیادت فرماتے تھے اور جنازے میں شریک ہوتے تھے اور دراز گوش پر سوار ہوتے تھے اور غلام تک کی دعوت قبول کر لیتے تھے. اور غزوہ بنی قریظہ میں آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے جس کا لگام پوست خرما کی رسی کا تھا اور پوست خرما ہی کا بٹا ہوا اس کا پالان تھا. اور ان سے ایک روایت ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ نکال لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک بکری کا دست کھلانے کے لیے میری دعوت کی جائے تو منظور کر لوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے پالان پر حج کیا ہے, پالان اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے واسطے جو کجاوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, وہ پرانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ تشریف لے گئے. اور اس پالان پر ایک کملی تھی جو چار روپے کی بھی نہ تھی, چار درہم کی بھی نہ تھی. اور اس پر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس کو ایسا حج مبرور بنائیے جس میں نمائش اور قصد شہرت نہ ہو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے اور اس پر عوض بھی دیتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر ایک بار 30 رات دن اس حالت میں گزرے ہیں کہ میرے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے, بجز اتنی مقدار قلیل کے جو بلال کی بغل میں آ جاتا تھا, چھپ جاتا تھا. روایت کیا اس کو حضرت انس نے, حضرت انس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس کبھی گوشت روٹی کی قسم سے صبح کا یا شام کا کھانا جمع نہیں ہوا, بجز اس کے کہ کھانے سے کھانے والے ہی زیادہ ہوئے. ذکر میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کا, اس کو ذکر نفی و اس بات کہتے ہیں. نفی بھی ہے اس میں ما سوا اللہ کے الہ ہونے کی, اور اللہ کے الہ ہونے کا اس بات ہے. نفی معنی انکار, اس بات معنی ثابت کرنا, اقرار. تو لا الہ نفی ہے اور الا اللہ جو ہے وہ اس بات ہے, اس کو نفی و اس بات کہتے ہیں. آسمان, زمین کی ساری چیزیں, آسمان کی ساری چیزیں, پوری کائنات, اس کائنات کے الہ ہونے کی نفی کرنا. کائنات میں جو کچھ محسوس ہوتا ہے جانتے ہیں ہم, جو صورتیں ہیں ان کے الہ ہونے کی نفی. لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ نہ زمین میں نہ آسمان میں, الا اللہ مگر اللہ. اللہ ہی آسمانوں میں بھی الہ ہے, زمین میں بھی الہ ہے. وہو اللہ فی السماء و فی الارض, وہو اللہ الہ فی الارض ولا فی السماء. آسمان میں بھی وہی الہ ہے, زمین میں بھی وہی الہ ہے. تو جب لا الہ کہتے ہیں تو اپنی ذات کے بشمول زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں, مرکبات یا بسائط, ملی ہوئی چیزیں یا غیر ملی ہوئی چیزیں, پانی کی ہوں, خشکی کی ہوں, آگ کی ہوں, مٹی کی ہوں, جاندار ہوں, غیر جاندار ہوں, عقل مند ہوں, غیر عقل مند ہوں, ان سے الہ ہونے کا انکار کہ الہ یہ نہیں ہے. ایسے ہی آسمانوں میں بھی نہیں, تو کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ الہ ہے. جب کوئی الہ نہیں ہے تو کسی سے کیا لینا دینا ہے, یہ ہے اس کا جوڑ. اصل میں اللہ کے علاوہ جب کوئی الہ نہیں ہے تو الہ سے لینا دینا ہوتا ہے. الہ کے ہاتھ میں نفع ہوتا ہے, الہ کے ہاتھ میں نقصان ہوتا ہے. الہی رب ہوتا ہے, الہی خالق ہوتا ہے, الہی مالک ہوتا ہے, الہی محافظ ہوتا ہے. الہ کے ہاتھ میں عزت ذلت ہوتی ہے, الہ کے ہاتھ میں تندرستی بیماری ہوتی ہے, الہ کے پاس ہی خزانے ہوتے ہیں, وہی دے سکتا ہے, وہی نہ دینا چاہو تو نہیں دے سکتا ہے. الہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب الہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تو کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جب کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو کسی سے محبت بھی نہیں. تو جس سے لینا دینا نہیں, جس سے محبت نہیں, وہ چیز نہ مقصود ہوتی نہ مطلوب ہوتی, نہ اس کا ارادہ کیا جاتا, نہ اس کا قصد کیا جاتا, نہ اس کی طلب کی جاتی ہے. مقصودیت کی اور مطلوبیت کی اور محبوبیت کی نفی. مگر یہ پورا مضمون تفصیل سے نہیں آتا ذہن میں ذکر کرتے وقت, اس لیے تفصیل جو چیز اصل مقصود ذہن میں رکھنے کی ہے وہ الوہیت کی نفی ہے ما سوا اللہ سے. اس میں لگ کے اشارے کے ساتھ ہلکے ہلکے سے, جب الہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو کسی سے کیا لینا دینا, کسی سے کیا محبت, کسی سے کیا طلب, کسی کی کیا طلب, یہ مضمون اس کے لگتے رہے گا, اس کو ٹچ ہوتا رہے گا وہ مضمون مفہوم کے اعتبار سے, ذہن کے اعتبار سے. اور اللہ الہ ہے, آسمان میں بھی وہی, زمین میں بھی وہی, تو اس کے ساتھ عظمت جڑی ہوئی ہے. کتنی بڑی ذات ہے بھائی وہ, ان کی عظمت, ان کی کبریائی, ان کی بڑائی, یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی محبت, ان کی طلب, ان کا ارادہ, اور وہی ہے سب کچھ. اس سے جڑنا ہے, اس سے لینا دینا ہے, اس سے تعلق بنانا ہے, اس سے دوستی کرنا ہے, اس کی چاپلوسی کرنی ہے, اس کے ساتھ تملق کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے ساتھ تملق اور چاپلوسی ضروری ہے. مخلوق کے ساتھ تملق چاپلوسی اچھی چیز نہیں ہے, اللہ کے ساتھ تو پسندیدہ ہے تاکہ وہ خوش ہو, تاکہ وہ راضی ہو. کیونکہ چاپلوس اور تملق کرنے والا جو ہے نا, محتاج ہونے کو ظاہر کرتا ہے اپنے, ہوشیاری سے دوستی کرنے جاتا ہے, اور سامنے والے کو پتا ہے کہ یہ ہوشیاری سے دوستی کرنے چاہ رہا ہے میرے سے, تو وہ بھی بری بات نہیں ہے. کیونکہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ دوستی کریں مجھ سے, ہوشیاری سے کرو, اگر ہوشیاری سے کرو کرو بس. تو اس کے بعد جو اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے وہ اس بات محض کہلاتا ہے. پہلا وہ نفی و اس بات کہلاتا ہے, اس کے بعد اللہ جو ہے وہ اس بات محض. تو یہ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دو مضمون جمع ہو جانا دماغ میں, اس میں سے دو کے دونوں مضمون جگہ بنا لینا ہوتا ہے. غیر اللہ کے الہ ہونے کی نفی, اس کا انکار, وہ بھی جگہ بیٹھ جائے, اور الا اللہ اللہ کے الہ ہونے کا اس بات وہ بھی جگہ بنا لے. اس لیے پھر لا الہ نفی کی ضرورت نہیں رہتی, صرف اس بات محض آ جاتا ہے الا اللہ کی. وہ پہلا والا مضمون اتنا ذہن میں بیٹھے کہ اس ذہن میں بیٹھنے کا نتیجے کے طور پر اللہ ہوتا ہے, اس کی نفی میں یہ اس بات ہوتا ہے, اس کو اس بات محض کہتے ہیں. اللہ ہی الہ, اللہ ہی الہ, اللہ ہی الہ, یہ مطلب ہے اس کا اللہ کا. لہذا وہی مطلوب ہے, وہی عظیم ہے, وہی بڑا ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رب ہے, وہی مقصود ہے, وہی مطلوب ہے. اور یہ جو اللہ اللہ ہوتا ہے اس کو ذکر محض کہتے ہیں, ذکر اس میں ذات کہتے ہیں. اس بات محض تو اللہ کو کہتے ہیں, یہ اسم ذات محض بھی کہلاتا ہے، لیکن اس ذکر اسم ذات کا ذکر کہلاتا ہے. اسم ذات میں دو ضربی اور ایک ضربی، اخیر میں جو اللہ اللہ کہتے ہیں وہ ایک ضربی ہوتا ہے، اور یہ جو اللہ اللہ ہوتا ہے یہ دو ضربی ہوتا ہے. یہ ذکر صفاتی کہلاتا ہے، اللہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ ذکر صفاتی کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اس جملے میں خبر کے طور پر ہوتی ہے، یعنی اس کا خبر، یہ مبتدا ہے، خبر اس کی محذوف ہوتی ہے. اللہ محبوبی، اللہ مطلوبی، اللہ مقصودی، اللہ سمیع، اللہ قریب، اللہ مجیب، اللہ ناصر، اللہ نور، اللہ حق، جو بھی جدھر طبیعت چلے، یہ اسم ذات صفاتی کہلاتا ہے، ذکر اسم ذات صفاتی. اور شغل کے ساتھ کرتے ہیں، ایک ضرب روح پہ لگاتے ہیں اور ایک ضرب قلب پہ لگاتے ہیں. اللہ اللہ، پہلا جو پیش کے ساتھ ہے وہ سیدھی طرف روح کے اوپر، چونکہ روح کی جگہ سیدھی طرف ہے. روح تو پورے جسم میں ہے، لیکن اس کی قوت کا جو مرکز ہے وہ سیدھی طرف ہے، صوفیہ کے کشف کے اعتبار سے. اور اللہ یہ قلب کے اوپر، اللہ اللہ. اور اس میں جو ہے دھیان اللہ کہتے ہوئے روح سے روح کو متکلم بنانا، یعنی روح بولنا، یعنی اپنے خیال سے اس بات کا خیال باندھنا کہ روح جو ہے وہی اللہ کہہ رہی ہے. اور اللہ جب کہیں تو اس سے قلب کو متکلم بنانا، اور یہ حسر سری خیال رکھنا کہ روح پہلے کہہ رہی ہے، زبان بعد میں کہہ رہی ہے، دل پہلے کہہ رہا ہے، زبان بعد میں کہہ رہی ہے. دل کو اور روح کو متکلم بنانا، اور زبان کو اس کا تابع رکھنا اپنے خیال سے، اپنے دھیان سے. اس خیال اور دھیان کا میں تابع رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خیالات میں ارتکاز آ جاتا ہے، ادھر ادھر ذہن زیادہ نہیں جاتا ذکر میں. اور پھر اس کے ساتھ اس کی خبر بھی لگاتے جانا ذہنی طور پر، اللہ میرے محبوب ہیں، اللہ مجھے مطلوب ہیں، اللہ ہی میرا مقصود ہیں، اللہ سننے والے ہیں، اللہ دیکھنے والے ہیں، اللہ جاننے والے، جدھر جس صفت کی طرف ذہن جائے، چاہے ایک کنٹینیو جائے چاہے متفرق ہو کر جائے، یہ ذکر صفاتی کہلاتا ہے، ذکر اسم ذات صفاتی. ایک اور کام اس میں ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ پورا باطن اور پورا ظاہر یہ ذکر میں شریک ہے. صرف جو ہے نا روح بول رہی ہے کا مطلب لطیف ہے، روح خالی بول رہی ہے بقیہ سب بیٹھے ہوئے ویسا نہیں ہے. میرا جسم اور جسم کا رواں رواں، میری روح اور میری روح کا رواں رواں، میرے سارے لطائف، میرا سارا وجود، یہ اللہ ہو کہہ رہا ہے اور پھر اللہ بھی کہہ رہا. تو اللہ ہو بولتے وقت دل شامل ہوتا ہے اور دوسرے لطائف بھی شامل ہوتے ہیں، اور اللہ کہتے وقت بھی روح شامل ہوتی ہے اور دوسرے لطائف بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ ہو اللہ ہم بظاہر روح اور دل سے کہلوا رہے ہیں، لیکن روح اور دل یہ دونوں پورے وجود کا مجموعہ ہے. تو ادھر بھی تھوڑا سا ذہن رکھنا کہ میرا پورا کا پورا وجود جو ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ہو کہہ رہا ہے، اللہ ہو اللہ کہہ رہا ہے، میں اپنے پورے وجود سے بول رہا ہوں، میرا رواں رواں بول رہا ہے، میرا پورا جسم بول رہا ہے، میری تمام قوتیں بول رہی ہیں. ذکر میں یہ 12 تسبیح کے علاوہ بعض مرتبہ ذکر اس میں ذات الگ سے کرنا ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ کے ہر سالک کو تھوڑا سا کرنے کی عادت ہونا بولتے ہیں، 2000-3000 دوسرے موقع پر. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح پورے وجود کو شامل کرتے ہوئے پھیلاتے ہیں اپنے خیال کو. وجہ اس کی ہے کہ ہمارا اپنا وجود جو ہے یہ عالم صغیر ہے، انسان پورے کائنات کا خلاصہ جوہر ہے یہ. تو جو چیز جوہر سے کہی جائے گی، جوہر جس چیز کا تکلم کرے گا، تو اس کا جو تعلق ہے جس جس چیز سے، خلاصہ جس چیز کا ہے، وہ اس میں بھی وہ چیز سرایت کرے گی اور وہ اس کے ساتھ میں بدرجہ اولا ہوگا وہ. اس لیے اس ذکر کے اندر پھیلاؤ ہوتا ہے، یعنی اس ذکر میں درخت بھی شامل ہوتے ہیں، فضائیں بھی شامل ہوتی ہیں، پتھر بھی شامل ہوتے ہیں، ہوائیں بھی شامل ہوتی ہیں، پانی بھی شامل ہوتا ہے، سب شامل ہوتے ہیں، علوی بھی سفلی بھی، ارضی بھی سماوی بھی، روحانی قوتیں بھی، مادی قوتیں بھی، سب آتے ہیں اس میں. جب اس میں ذات کا مستقل ذکر کیا جاتا ہے مجرد، تو اس میں تھوڑا سا اگر اس ذکر کے دوران بھی اگر ادھر ظاہر متوجہ ذہن متوجہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ ہو تو اس کو الگ سے بھی کیا جاتا ہے. پھر جب یہ ذکر مفرد جہر مفرد ہوتا ہے اس میں، یعنی جب خوب زور سے اور خوب طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس سے خاص انوار نکلتے ہیں جو انسان کے وجود کو ڈبونے لگتے ہیں. اس میں انوارات ذکر کے اندر انسان کا وجود ڈوبنے لگتا ہے، بھیگنے لگتا ہے. ویسے تو ہر ذکر میں ہوتا ہی ہے، لیکن جہر مفرد میں بہت ہوتا ہے، یعنی شروع میں خاص طور پر زور سے ذکر کرنے کی صورت میں، طاقت سے ذکر کرنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک، یوں سمجھیے کہ اس ذکر کا ایک نور ہوتا ہے، اس نور کا ایک پانی ہوتا ہے پورا، جیسے کھیرا وغیرہ ڈبو کے رکھتے ہیں نا خراب نہیں ہونے کے لیے، ویسا انسان کا وجود اس میں ڈوبتا ہے، اس کا ظاہر، اس کا باطن. جس زبان سے تلفظ کرتا ہے وہ زبان اس میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. لا یزال لسانک کا رطبم من ذکر اللہ. اور آخر میں جو صرف ذکر اس میں ذات یک ضرب ہی ہوتا ہے، ایک ضرب والا، یہ جو ہے صرف دل کو، دل میں الفاظ ذکر کو، یعنی اس میں ذات کا جو اسم ہے، اس اسم کو ذہن میں بٹھانے، دل میں بٹھانے کے لیے وہ ہوتا ہے، اس میں معنی کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، مسمی کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، اس میں اسم ہی کی طرف دھیان دیا جاتا ہے، تاکہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام وہ بیٹھ جائے، اس کا دھیان اس کی طرف اس کا دھیان رہے، اس کا ورد جو ہے نا دل کے اندر جاری رہے. اس لیے اللہ کہتے ہوئے معنی کی طرف دھیان نہیں جاتا، لفظ اللہ ہی پر دھیان دینا ہوتا ہے اس میں. یہ بتاتے ہیں صوفیہ، کتابوں میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم احفظنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمتك يا أرحم الراحمين.